الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے متعزز اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہر انسان کی فطرت میں رکھی. اللہ سے محبت کرنا ہر انسان کا فطری تقاضا ہے. اب اس محبت کو راستہ پیغمبر سے ملتا ہے. محبت تو ہے، اس کے تقاضے کیسے پورے کرے، اللہ سے کیسے اس کو محبت کرے، یہ طریقہ پیغمبر بتاتے ہیں ایسے کرنا ہے. میرے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مزاج سے پیغمبر واقف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہوتا. پیغمبر کی ذات واقف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے، ان کو کیسے خوش کرنا ہے، کیسے راضی کرنا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اپنا محبوب بھیجا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم مولا کے کیسے بنو گے. وہ تمہیں اللہ کا علم بھی دے گا، وہ تمہیں حکمت کی باتیں بھی دے گا، وہ تمہیں اللہ کا کلام پڑھنا بھی سکھائے گا، سنائے گا، اور تمہارے باطن کو اسے لائق کرے گا کہ تم آنکھ کی نگاہ سے مولا کو دیکھ سکتے. تزکیہ کا خلاصہ یہ. ہمارا بہت بڑا احسان ہے، لقد من اللہ، بہت بڑا احسان ہے، ہم نے اپنا محبوب تم پہ بھیجا ہے. کفار قریش کہتے تھے ہمارے پاس فرشتہ آ کر ہمیں بتا دے، کتاب لے آئے، ان کو بیچ میں کیوں ڈالا ہے. اللہ نے فرمایا: تمہارا منہ اس لائق ہے کہ تم فرشتے کو دیکھ سکو، تم وحی کا بوجھ برداشت کر سکو، تم ہمارے دربار تک رسائی حاصل کر سکو. تم تو کسی بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، کسی سردار تک نہیں پہنچ سکتے، خدا تک تم پہنچو گے. شکر کرو کہ ہم نے تم جاہلوں میں اپنا اتنا عظیم الشان پیغمبر بھیج دیا ہے، جس سے تمہارا نام بھی بلند ہو جائے گا اگر تم ان کی مان کر چلو گے. تم یہ دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس فرشتے آئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جبرائیل السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. سن واقعہ ہے. انہوں نے کہا چاچا جان آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ تحمل نہیں کر سکتے, آپ کی قوت قلبی اتنی نہیں ہے کہ آپ فرشتے کو دیکھ سکیں. اس لیے اللہ نے جو چیزیں پردہ غیب میں رکھی ہیں یہ بھی ہم پر احسان کیا ہے. اگر وہ پردہ غیب میں نہ ہوتی, جیسے کہتے ہیں مجھے غیب کی بات پتہ چل جائے. بڑا مشہور قصہ ہے نا, موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی ہے کہ جی دعا کر دو مجھے غیب کی بات پتہ چلتا. بھائی یہ غیب کا نظر نہ آنا, غیب کا پتہ نہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. نہیں نہیں نہیں, اسے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہونے والا ہے تو اس کے مطابق میں اپنی لائف سٹائل متعین کر لوں گا ماڈرن زبان. انہوں نے کہا اچھا دعا کر دی اللہ میں اس کو کچھ غیب کا پتہ چل جائے. اللہ بتانے پر آئے تو بتاتے ہیں, بتانے پر نہ آئے تو نہیں بتاتے. یعقوب علیہ السلام کی اسی بستی کے کنویں میں یوسف سلام ہے, نہیں بتایا. اسی بستی میں یہ دور بھی نہیں ہے تو نہیں پتا چلا. دو تین دن ادھر ہی ہے, آپ کو نہیں علم ہوا ان کو کہ بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے. نبی کو علم نہیں ہوا کہ یہی ہے, ورنہ پیدل جا کر وہاں سے نکال کے لے آتے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کو پتا ہو کہ بیٹا وہاں ہے؟ کوئی عام باپ برداشت نہیں کرتا. اور یہ تمہیں یعقوب علیہ السلام تھے اور آپ کی آنکھ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ پیغمبر بننے والا ہے. جیسے کہ اللہ والے سے کسی نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کے لیے روتے رہے 40 سال, انہوں نے کہا ظالم بیٹے کے لیے نہیں روتے رہے, نبی کے لیے روتے رہے. بیٹے کے لیے نہیں روتے رہے, انہیں پتا تھا اس بیٹے نے پیغمبر بننا ہے, اس کے لیے رویا کرتے تھے. تھوڑی روتے رہے بیٹا ہے, پیغمبروں کی تو شان بڑی اونچی ہوتی ہے, ادھر اولاد کے لیے روئیں گے, بیوی کے لیے روئیں گے. یہ نہیں, وہ اندر جو جوہر نظر آ رہا تھا نا, جو خواب سنایا تھا وہ دیکھ لیا تھا کہ یہ اس مقام پر, اس پر اس کے لیے روتے تھے, نہیں بتایا. اور جب بتانے بھی آئے تو مصر سے قمیض چلی, پھر مصر سے فرمایا انی لائد ریح یوسف اللہ اولاد کو فن یوں, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بتانے پہ آئے تو سینکڑوں میل سے بتا دیا, نہ بتانے پہ آئے تو ایک میل کے فاصلے پہ نہیں بتایا. تو ان کی شان ہے, شان ہے, کوئی چیز بتا دے نہ بتائے, یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے, یہ غیر اختیاری. جب بتائیں ٹھیک, نہیں بتائیں نہیں بتائیں. خیر انہوں نے کہا کہ اللہ میاں اس کو اب اس کو پتا چلا میری گائے مرنے والی ہے, اور جا کر بے سدی مار کھینچ لو. دیکھا کتنا فائدہ ہوا, یہ مر رہی تھی نہیں, پھر پتا چلا کہ بکری مرنے والی بیچ دی, پھر پتا چلا کہ کھوتا مرنے والا ہے. کھوتا نہیں سمجھ, گدا ڈنکی. اس لیے ویسے تو اردو کا محاورہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, لیکن اس کو اگر پنجابی ساتھ ملائے تو معنی مزیدار ہو جاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. گدا مرنے والا بھیج دیا, بڑا خوش ہے. مرغی مرنے والی بھیج دی, اب آیا کہ حضرت صاحب خود مرنے والے ہیں, اب کس کو بیچیں گے, کس مارکیٹ میں؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کچھ کرو. انہوں نے کہا بھائی بوڑے پہ ٹل جاتی کام بن جاتا تیرا, بکری پہ ٹل جاتی, مرغی پہ ٹل جاتی, اب تو جو خدا کی حکمتوں میں ٹانگ اڑاتا گیا تھا, اب تیری باری آ گئی. بس تو یہ دعا کرتا تو ایمان ساتھ ایمان کی دنیا سے چلا جا, ورنہ اب تو تیرے بعد تو کوئی نہیں ہے نا, اپنے آپ کو مارکیٹ میں تو نہیں مل سکتا. اللہ نے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ورنہ انسان کو پتا ہو کہ میں نے 1 سال کے بعد مر جانا ہے, 2 سال کے بعد مر جائے تو ابھی سے مر جائے گا, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. جب کہ مومن کو حکم ہے کہ وہ آخر تک کام میں لگا رہے, آخر تک کام میں لگا رہے, اسی حوصلے پر رکھتا ہے, زندگی کے حوصلے پر کام کرتا ہے نا, اب اس کو تو نہیں پتا کہ میں نے جتنی دیر میں مر جانا ہے، اگر پہلے سے اس کا ادراک ہو جائے تو کسی کام کا نہیں رہے گا. دادا وہ لوگ جن کے لیے پھانسی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، آپ جیلوں میں جا کر دیکھیے، تکڑا جوان ہوگا، سال کے بعد پھانسی لگنی ہے، چلا نہیں جاتا اس سے، اس خوف کی وجہ سے کہ ایک سال کے بعد مجھے پھانسی لگ جائے گی، اس سے چلا نہیں جاتا. بڑے تکڑے جوان لیکن چل نہیں سکتے، طاقت نہیں ان کے اندر، گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ پہلے سے ان کو بتایا جاتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا احسان ہے، تم کہاں دیکھ سکتے ہو فرشتے؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں فرشتہ دیکھنا چاہتا ہوں. خیر اسلام تھا چچا کا، ایک جبریل علیہ السلام تو سلام آئے، حتیم کے اوپر کھڑے تھے، کہا چچا جان فرشتہ آ گیا. دیکھیے کہتے صرف پاؤں پر نظر پڑی، اتنے انوارات تھے پاؤں کے اوپر کہ بے ہوش ہو گئے، پاؤں کے انوارات سے بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا تم کہتے ہو ہم فرشتوں کو بھیج دیں، شکر ادا کرو ہم نے تم میں اپنا محبوب پیغمبر بھیجا ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہتا. لیکن بات وہی ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی. مدینہ والے عاشق تھے، گاؤں والے تھے، لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے کھینچی گیا. یہ عاشق لوگ تھے، یہ اپنے ناز و نام میں رہے. مکہ والوں کو فخر و تفاخر نے اور کبر نے مار دیا، حق سمجھتے تھے ہم حق جانتے، لیکن کبر نے نہیں، تکبر متکبرین کی جماعت تھی یہ. اور یہ مدینہ والے مساکین گاؤں دیہات والے تھے، پیغمبر سلام کو لے کے چلے، مدینہ مرکز بن گیا. اللہ نے ہجرت فرض کر دی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اسلام کلکولیشن کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کلکولیشن کریں کہ اس پر کتنا ثواب ہے کتنا ثواب ہے، یہ اس کو محبت کا مذہب ہے. اگر کلکولیشن کا مذہب ہوتا تو ہجرت فرض نہ ہوتی، کہ تم مکہ کی ایک ایک لاکھ کی نماز چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہو، کلکولیشن کرو تمہیں کتنا ثواب ملے گا، عمرے بھی ملیں گے، ثواب بھی ملیں گے، ایک نماز پہ لاکھ لاکھ ملے گا، اور تم مدینہ شریف میں جا رہے ہو. ہجرت فرض کر دیا کہ نہیں، یہاں کلکولیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اس کو محبت کا مسئلہ ہے، میرا محبوب وہاں ہے اس لیے وہاں چلے جاؤ، وہاں میں تمہیں مل جاؤں گا، مجھے چاہتے ہو تو ہمارے محبوب کے پاس چلے جاؤ، وہاں جاؤ. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے حج کے موقع پر حاجیوں کو عرفات میں لے جایا جا رہا ہے، منا میں، مزدلفہ میں، پورے پانچ دن مکہ کی نماز چھوڑ کے جا رہا ہے، کلکولیشن کرنے بیٹھ جائیں. منا میں تو کوئی وہاں تو کوئی وعدہ نہیں ایسا کہ اتنی نماز پہ اتنا ملے گا، لیکن یہ ہے کہ دربار وہاں لگے گا اللہ تعالیٰ کا، عرفات میں دربار نے لگنا ہے، اور منا میں جا کے انتظار میں بیٹھنا ہے، شاہی خیمے میں، شاہی مہمان خانے میں، تاکہ ملاقات ہو جائے تمہاری وہاں. پھر دربار نے مزدلفہ میں لگنا ہے، جو بچی خوشی تمہاری درخواست سے رہ جائے تو وہاں دے دینا، کچھ بھول گئے ہو تو یہاں صبح کو دے دینا. لیکن ابھی بھی حاضری قبول نہیں ہے، پہلے ہمارے دشمن سے برات کا اظہار کرو، پھر تمہاری لبیک بند کرائیں گے. کیونکہ اگر دشمن کے ساتھ تمہیں ہماری دشمنی نہیں، یہ دلیل ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ عشق نہیں ہے. کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیر سے بیزار ہو جائے. اگر غیر سے بیزار نہیں ہے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عاشق تھے، بیزاری کا اظہار کیا، میں ہر غیر سے بیزار ہوں، یہی ان کی خصوصیت تھی. توحید تو ہم میں بھی ہے، ہم سب توحید لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن غیر کے ساتھ ہمیں دشمنی اس درجے کی نہیں ہے. اس لیے مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے تو کفر سے بیزاری اور نفرت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے. ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں براءۃ للکفر، اللہ نے حج پہ نظارہ کرایا. فرمایا ہمارے محبوب کے پاس جاؤ، جہاں ہمارا محبوب ہے وہاں جاؤ، جان ہی رہنا. یہ کلکولیشن کا مذہب نہیں ہے، لوگ کلکولیشن کرتے ہیں. بھائی اس کو محبت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے بندہ ہے، بندے میں تجھ سے خوش ہوں، بس اس کو کچھ نہیں چاہیے، بس سارا کچھ مل گیا، مولا خوش ہے سب کچھ مل گیا. اور وہ طریقہ کون بتائیں گے؟ پیغمبر کی ذات بتائیں گے. لقد من اللہ فرماتے ہم نے تم پر احسان کیا ایمان والوں، ہم نے محبوب تم میں بھیجا ہے، وہ بتاتا ہے. لقد جاءک رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ہم نے رسول بنایا ہے. تمہارے احساسات کو جانتا ہے، اس کو بھوک پیاس کی قیمت معلوم ہے. صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اٹھائیے دیکھیے پتھر بنا ہے، رسول اللہ کپڑا اٹھاتے ہیں کہا دیکھ تیرے رسول کے دو پتھر بنے ہیں. صحابی حوصلے میں آ جاتا ہے، حوصلے میں آ جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم، تم میں سے بھیجا ہے تاکہ تمہارے احساسات کو جان سکے کہ تمہیں کیا احساسات ہیں، بیماری صحت کو جان سکے. عزیز علی ماہنی تم ہری سنا لی کو، بہت کرا ہے تم پر جو چیز مشکل ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ مانگ کر ہمارے دین کو آسان کرا دیا. ہمارے دین دیکھو دین کتنا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں، کتنا آسان ہے. دلوں کے پاس بھی تو دین تھا، کتنا مشکل دین تھا، کتنا آسان دین. اللہ نے فرمایا کہ سمحا تو سہلا، فرمایا یہ دین جو میں لے کے آیا ہوں سمحا تو سہلا، بہت آسان دین ہے. ان حنیف یہ تو سب سمحا تو سہلا، یہ دین حنیف ہے اور یہ بہت آسان دین ہے جو میں لے کر آیا ہوں. تو اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ پیغمبر بتاتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچنا ہے. اس لیے اگر کوئی پیغمبر سلام کے طریق پر نہ چلے وہ کبھی مولا تک نہیں پہنچ سکتا، کب وہ کتنی کوشش کر لے. آپ اسلام تو سلام ہی بتائیں گے، اس لیے پہلے پیغمبر کے در پر آنا پڑتا ہے پھر مولا کے پاس پہنچے گا. اگر در پیغمبر پر نہیں آتا تو ڈائریکٹ کوئی مولا تک پہنچنا چاہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں ہم مہمان کے مزاج کو نہیں سمجھتے کہ مہمان ہمارے پاس تین چار دن رہتا ہمارے سلام کرتا ہے معاف کیجئے ہمیں آپ کے مزاج کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا پسند کرتے کیسے کھاتے کیسے پیتے، ہم نے تو اپنی طرف سے اچھا انتظام کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ ہمیں معاف کر دیں. تو کہا کہ یہ بندہ جو بندے کا مزاج نہیں سمجھتا یہ مولا کا مزاج سمجھ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو گے تو مولا خوش ہے، یہ کرو گے تو مولا ناراض ہے. کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، ورنہ اپنی عقل سے سب کچھ سوچنا پڑتا. یاد رکھو امام آدونی پر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی جماعت نہ بھیجتے اور کتاب نازل نہ کرتے پھر بھی اللہ پر ایمان لانا فرض تھا، اس لیے کہ تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرو. کتنا مشکل کام ہے، اور سب زیادہ ٹھوکرے عقل والوں نے کھائی. یاد رکھو سب زیادہ ٹھوکرے عقل والوں نے کھائی ہیں، اور سب سے زیادہ اختلاف دنیا میں علوم عقلیہ میں ایک دوسرے لڑتے، سارے فلسفے ایک دوسرے لڑتے، سارے منطقی ایک دوسرے سے لڑتے اور کہتے ہیں جناب عقل پر فیصلے کرو. جی عقل، یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ تیری عقل ہے کب اتنی بڑی کہ اس میں آئے گا؟ بولو بھائی یہ ایسی جو کہ ایک بالٹی میں یہ سمندر اس میں کیوں نہیں آ جاتا؟ تو کہے گا بے عقل تم نے سمندر دیکھا، تو نے اگر سمندر دیکھا ہوتا تو یہ بات نہیں کرنی تھی کہ تیری بالٹی میں سمندر آئے گا. یہ شریعت کی بات ہمیں ہماری عقل میں نہیں آتی، رسول اللہ کی بات ہماری عقل میں بھی، تیری عقل ہے کیا؟ تو پیغمبروں کی عقل پر اپنی عقل کو قیاس کرتا ہے؟ پیغمبروں کی عقل تو پہاڑوں سے بھی بڑی ہوتی ہے جو خدا کی بات کو سمجھتے ہیں، تیری عقل کیا سمجھے گی؟ حکیم الامت خان ملا انہوں نے بڑا اچھا علاج کیا، ایک آدمی بڑی عقل 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 کر رہا. انہوں نے کہا یار کس عقل کی بات کرتے ہو جس کو شریعت سے تم متصادم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عقل کا حال تو یہ ہے، ایک آدمی ایک کمرے میں ایک لاش پڑی ہے، میت ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، عقل کی یہ کہتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیوں تو ٹھیک ہے غلط ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ کو پکڑ سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ پیٹ سکتا ہے، وہ تو خود مردہ ہے بیچارہ. لیکن بچپن میں کوئی کہانی پڑی تھی زندہ لاش کی تو وہ وہم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کہیں زندہ نہ ہو جائے، تو نیند نہیں آتی اس کو، حالانکہ بستر لگا دیا، اسی بھی چلا دیا، بلکہ برف کے وہ بھی سیلے بھی لگا دی تاکہ اچھی طرح کمرہ ٹھنڈا رہے. انہوں نے کہا بھائی آرام کرو تم، سو جا یار یہاں اکیلا، کیونکہ میت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی جانور جونور اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کے پاس کوئی رہنا چاہیے. اب نیند نہیں آ رہی، اب مجھے یار نیند کیوں نہیں آ رہی یار، بس وہ وہم سا آ جاتا ہے. اب بھائی تو بڑا عقل مند آدمی ہے، یہ تو بالکل لاش کا مطلب ہے لاش ہی، لاش کا معنی لاش ہی، تو اس سے ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک وہم آ جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا نہ ہو جائے، مجھے پکڑ نہ لے. جس طرح کسی مسجد میں ہوا شیالکوٹ کے علاقے میں، رات کو اس طرح میت تھی وہ ہو گئی، اب ایک کوئی مسافر آیا تو بیچارے کو سردی لگ رہی تھی، کوئی جگہ نہیں ملی، تو اس نے دیکھا کہ وہ جو میت کی چار پائی سی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈھکن بھی ہے، تو وہ اس میں گھس کر ڈھکن لے کے سو گیا. اب وہ چار پائی قبلہ رخ رکھی تھی محراب کے باہر، اب فجر میں امام صاحب آئے، وہ رات عشاء میں جنازہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ مسافر بندہ تھا وہیں گھس گیا سو گیا، اس کو نیند آ گئی. اب امام صاحب نے اللہ اکبر جب زور سے کہا اور اس نے جو اونچے درجے کی قرآن شروع کی تو اس کے کان میں پڑی، تو وہ ڈھکن اٹھا کر جو بیٹھا تو آگے امام صاحب سے پیچھے سارے مقتدی تھے. اب ساری رات اس کا وہم آ رہا ہے، بھائی تیری عقل کے تھی کچھ نہیں، پھر وہم. حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا تیری عقل تو وہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ شریعت کا مقابلہ کرے. میرا آپ کی کامیابی فتبیونی رسول اللہ کی اتباع کرنے میں، یہ سوال جواب میں نہیں ہے، ہم اسلام کا راستہ پکڑنے میں، آپ کا دامن پکڑنے میں، وہی ہمیں پہنچائیں گے. ہم تو اندھے ہیں، اندھے کا کام ہے بینا کا ہاتھ پکڑ لے، پھر مرضی نہ کرے ادھر کیوں لے جا رہے ہیں، ادھر کیوں لے جا رہا ہے، تو یہ منزل تک پہنچائے گا. پیغمبر کی ذات منزل تک پہنچاتی ہے. حضرات صحابہ کرام نے کوشش کر رہے ہیں، دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جائیے ہمارے محبوب بیٹھے ان صحابہ کے ساتھ، انہوں نے اللہ کو مراد بنایا کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، ان کا مراد آباد اللہ کی ذات ہے، اور صبح شام اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں پہنچیں گے، آپ کی صحبت کی ضرورت ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ ان کے پاس بیٹھے آپ جائیے. وہ کہ مولا تک کیسے پہنچنا ہے، ایسے پہنچنا ہے، اللہ کو مراد بنانا ہے، ان کو صبح شام یاد کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. پیغمبر کے بعد نائبین پیغمبر ہے، جائیے آپ بیٹھیے. اب بتاؤ صحابہ اکرام سے زیادہ محنت کرنے والے کون تھے؟ لیکن فرمایا کہ نہیں، آپ کے بغیر یہ منزل نہیں پا سکتے. بس بھی نفس، اس میں بھی ایک نقطہ ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی ذات ہما وقت مولا کے ساتھ مشہور رہنا چاہتی تھی، ان کے لیے مخلوق میں اس طرح رہنے کو آسان کام نہیں تھا. پر میں مصبر، آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کا ذوق تو یہ ہے کہ مولا کے ساتھ مشہور رہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ بندے کیسے مولا تک جائیں گے؟ لہذا آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ دیجیے، مصبر صبر کیجیے، یہ صبر ہے، یہی ہوتا ہے. جو مشائخ اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں ان کا تو دل چاہتا ہے اکیلے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے، یہ وہ تو یہ چاہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، یہ مخلوق آ جائے گی، بس میں لب سک. اللہ تعالی داؤد سلام تو سلام پر جو اللہ تعالی ناراض ہوئے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ ناراض ہوئے، پھر معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. بہت سے واقعات ادھر ادھر لکھے، لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کے ٹائم میں پہرے لگا دیتے تھے، حالانکہ پہلے خلیفہ زمین میں سب سے پہلا جو خلیفہ جو نبی بادشاہ بھی بنایا گیا وہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے پہلے جو ہے بادشاہ الگ ہوتا تھا، پیغمبر الگ ہوتا تھا، وہ الگ ہوتے تھے. داؤد سلام بس آ گیا، آ جاؤ بس مل گیا. داؤد سلام تو سلام پہلے نبی ہے جن میں بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی تھی، دونوں چیزیں جمع تھیں. یہی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں شانیں تھیں. گدا مولوی لوگ حکومت کرتے، مولویوں حکومت سے کہا کہ مسجد میں رہے، اور بھائی حق کی مولویوں کا کسی اور کا تھا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے چھوڑ دے دی مولوی صاحبان نے. حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے پاس کشتی ہے چلا نہیں آتی، ہمارے پاس کشتی نہیں، ان کو چاہیے ہمیں اپنی کشتی میں سوار کر لیں، خود بھی بچ جائیں گے، ہم بھی پہنچ جائیں گے منزل پر. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ نبی میں عبادت کا ایک ذوق ہوتا ہے اپنے مولا سے مشغول رہے، تو انہیں پہرا بٹھا دیتے تھے، پہرے لگے ہوئے، کوئی اندر نہیں آنا چاہیے، اور ان کے ذمے مخلوق کی خدمت لگی ہوئی. اب دو فرشتے آ گئے، دو فرشتے آ گئے پہروں کے اندر سے آ گئے. فرشتوں کو تو پہرے کیا کام کرو، دیوار کو کچھ نہیں، نکلے چھت میں سے نکلے مسجد کے تو پہنچ گئے محراب میں، آ گئے وہاں سے نماز پڑھ رہے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دیکھا بھی باہر تو پہرے لگے ہیں اور یہ سائل اندر بیٹھے ہیں، اور نہ پہچان گئی بھی کوئی اور قصہ ہے. خیر نے واقعہ انہوں نے کہا کہ جی میری 99 بکریاں، اس کی ایک بکری، اس کے 99 سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ ایک بھی لینا چاہتا ہے. اس وقت کہا حضرت، اس وقت ان کثیر من الخلطاء، بہت بڑی تعداد مشترک کام کرنے والوں کی ایک دوسرے پر ظلم کرتی، اس وقت کہا کہ مشترک کاروبار کرنا جو ہے نا یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، اس وقت مشورہ دیا ہے، آج کی بات نہیں، آج تو زمانہ اور آگے چلائیے، سب کا بال سمیٹتے اور پھر لے کے غائب ہو جاتے ہیں، مشترکہ کام ہے پھر ایک لے کے چلا جاتا ہے. جیسے کہتا نا، تین دوستوں نے حلوہ پکایا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو اچھا خواب سنائے گا وہ حلوہ صبح کھائے گا، ایک نے کہا سنا خواب، انہوں نے کہا میں نے یورپ کی سیر کی، لندن دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ تو سنا بھائی، انہوں نے کہا میں مکہ گیا، مدینہ گیا. اس کا تو سنا کہ رات جن آیا کان پکڑا کا حلوہ کھا. کہا میں نے تجھے دیکھا، تو لندن گیا ہوا تھا، تجھے دیکھا تو مکہ گیا ہوا تھا. آ وہ کہتے میں تو جان سے مار تو میں حلوہ کھا گیا. انہوں نے کہا یار یہ کوئی خواب ہے. کہ ہمیں خواب ایسے لیکن ہے سچا، دیکھا تو حلوہ نہ تھا، کثیر من الخلطاء فرما رہے اس زمانے لوگ مشا کہتے جی ہم مل کر کاروبار، ہم ہی اپنی ریڑی لگا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ مل کے کارخانہ لگائے. تو کثیر الخلص مشرق، بس ادراک ہو گئے، ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو پیرے لگائے ہوئے اللہ نے، اس لیے کہ سائل کسی وقت بھی آ سکتا ہے بھائی، تم جو پابندی لگا دو اس سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا مفتی تقی صاحب دان برکات، ہم نے زیارت کی حضرت کی، یہاں حاضر ہوا کرتے تھے نات نازم آباد میں، پیر والے دن مجلس ہوتی ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے حضرت کا بڑے احسان ہے. فرماتے بھائی ان تو ان بزرگوں کو دیکھ تو لو، ورنہ کتنے یہاں لوگ تھے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کو پتا ہی نام سنتے گا تو یار ہم تو اسی دور میں تھے، ہمیں تو نہیں پتا چلا. وہی ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کئی بار دیکھا، تعارف کو دیکھو فلاں بزرگ آیا، دیکھو جاؤ زیارت کرو ان کی دیکھ لو. تو سوال کیا حضرت نے مفتی تقی صاحب دان برکات نے کہ حضرت ظہر کے بعد میری تصنیف کا وقت ہے اور زور سے پہلے میں فتوے کا کام کرتا ہوں، اب ٹائم لکھا ہوا ہے کہ زور کے بعد کوئی سائل نہ آئے، تو اچانک کوئی سائل آ جاتا ہے، میں تصنیف کر رہا ہوں،
میں نے دماغ میں مضمون کو سوچا ہے، تصنیف آسان کام نہیں ہے، مضمون سوچ کر میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو سائل آ دھمکتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، بھائی زور سے پہلے کا وقت ہے اور تو زور کے بعد آ گیا، تو کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، اظہار بھی کر دیتا ہوں، کبھی اظہار نہیں کرتا لیکن دل پہ گرانی ہوتی ہے، اس کو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، آپ میرے مرشد ہیں، آپ بتائیے کہ میرا یہ فعل ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے جیسے چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے تھوڑی سی توفیقات ہو گئی تو بس عرصے تھوڑا سا نیچے ہیں، بلکہ اس انتظار کرتے ہیں کہ معراج کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آئے؟ یہ حالات ہیں، تھوڑی سی نیکی آئی اور دل میں بات بیٹھ گئی کہ میں تو بہت اچھا ہوں، بھائی یہیں سے ساری گڑبڑ اور خرابی شروع ہو گئی، کچھ ہونا میرے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، میرے اعزاز یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کسی مقام پر بھی پہنچ جائے کچھ بھی نہیں ہے آدمی، کسی مقام پر چلا جائے، اس لیے یہ نیت کرنا کہ اللہ کی نظر میں بڑا بن جاؤں، یہ نیت بھی منع ہے، اللہ کی نظر میں بڑا بننے کی نیت بھی منع ہے، اس کے اندر بھی نفس کا چور ہے، بس وہ اپنے دربار سے نکلنے نہیں دے، بس یہ کافی ہے، دھکا نہ دے، باہر نہ نکالے، بس کہیں جگہ دے دیں بھائی وہیں ٹھیک ہے، نہیں بس اب ادھر ہی رہنے دیں، بس وہی رہنے دیں، بعض لوگ مشائق کے پاس آتے ہیں، وہاں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی سب اول میں چلے جائیں اور آؤ، ہمارا ایسا سٹیٹس ہو کہ پورے خانقاہ کے اندر ہمارا حکم چلے، نہیں یہ نفس کا قید ہے، نفس کا قید ہے، شکر کرنا چاہیے کہ ان اللہ والوں نے اپنے ہاں میں آنے جانے کی اجازت دی ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، منت منا کی خدمت خود سلطا ہما کونی، منت ازو شناس کی خدمت گزاشتہ، بادشاہ پر احسان مت رکھ کے میں خدمت کرتا ہوں، بادشاہ خادموں کیا کمی، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ تجھے قبول کیا ہوا، قادر میں کیا کروں، فرمایا مفتی صاحب تصنیف کس کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے، کیا مقصد ہے تصنیف سے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، مجھے اجر و ثواب ملے، کہا کہ مسئلہ بتانے میں یہ چیزیں ملیں گی یا نہیں، ان کا ملے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسئلہ شریعت کا جان لینے پر 100 رکعت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایک پورا باب مسائل کا جان لینے پر 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ معلوم جس کو ہو اس کو ملتا ہے، تو بتانے والے کو کتنا ملتا ہوگا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کو تو بے شمار ملتا ہے، ان کا مسئلہ بتانے ثواب ملتا ہے، ان کا ملتا ہے، تاکہ جب مقصود خدا کو خوش کرنا ہے، وہ تو دونوں حالتوں میں خوش ہیں، تو غصہ کس بات کا، یہ اپنی طرف سے مقرر کرنا ہے اس پہ خوش ہوں گے اس پہ خوش نہیں ہوں گے، یہ تو پیغمبر بتائے گا، انہوں نے تو دونوں میں اجر و ثواب رکھا ہے، مسئلہ بتانے میں اجر و ثواب رکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواق دیکھے، اتنی پابندی فرماتے ہیں اپنے معمولات کی، لیکن مخلوق کا معاملہ آ جاتا ہے چھوڑ کر مخلوق کی پہلے بات سنتے ہیں، چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد آئے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور آ کر نماز شروع کر دی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی کو بھیجا، بچی کو بھیجا کہ پاس کھڑی ہو جاؤ اور اتنی بات کہہ دو کہ آپ تو عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرماتے، آپ خود پڑھ رہے ہیں، یہ بات ہو سکتا ہے رسول اللہ بھول گئے ہوں، رسول اللہ بھول گئے، پیغمبر سلام نے سلام پھیرا، ام سلمہ میں بھولا نہیں، دراصل ظہر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، میں نے پڑھنی تھی، کچھ لوگ آ گئے، میں ان کا مسئلہ حل کرتا رہا تو عصر کا وقت ہو گیا، یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو ظہر کی رہ گئی تھی، تو کہا کہ اگر ہماری رہ جائے ہم بھی پڑھیں، فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی خصوصیت میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں. لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقاضے پر عمل نہیں کیا, مخلوق کا پہلا خیال کیے کہ آنے والے آئے ان کو دین سکھانا ہے. اب وہ دو رکعتیں بعد میں بات پڑی, داؤد سلام کو احساس ہو گیا اس سے غلطی ہو گئی, او یہ پیرے بٹھائے اور سجدے میں اللہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی, مجھے معاف کر. کتنے دن روتے رہے. اور داؤد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جب ذکر کرتے تھے یا جبال اب بھی ما و تیر, اے پہاڑو تم بھی ذکر کرو ہمارے داؤد کے ساتھ, اور پرندو تم بھی ذکر کرو. بعض لوگوں نے یہاں پر لکھ دیا جی اس سے مراد عملی ذکر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مانوی ذکر ہے. بھائی مانوی ذکر ہوتا تو موجزہ کیسے بنے گا مجھے بتاؤ. علماء کرام بیٹھے, آواز آتی تھی ذکر کی, پھر کہتے ہیں اجتماعی ذکر نہ کرو. میاں پہاڑ اجتماعی ذکر کرتے تھے اس دور میں, تو پرندے بھی کرتے, اب انسان کر لے تو کیا مصیبت آ گئی. کیوں جی ہے یا جب اب بھی ماں وتائی, پہاڑو تم بھی ذکر کرو ہمارے داؤد کا, کلا کیوں کرے تم بھی ساتھ ذکر. آواز آتی تھی اللہ اللہ کی آواز آتی, پرندوں کی آواز ذکر کی بقاعدہ ذکر کی آواز آتی, کہنے کا مان بھی بات ہے. پھر تو یہ معجزہ نہیں, ابھی بھی کا مطلب کیا ہے, ہم آواز سے ذکر کرو. ایک سما بن جاتا تھا داؤد سلام, جب وہ روتے تھے پتھروں کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا تھا جب وہ روتے. اللہ نے ان کو ایسا درد عطا فرمایا تھا داؤد سلام. اللہ تعالی نے فرمایا کہ داؤد ہم نے تجھے مخلوق کے لیے بنایا ہے, اس نے فرمایا بس بھی نہ سک. یہ بیچارے کوشش تو کر رہے ہیں صحابہ خدا تک پہنچنے کی, لیکن آپ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. آپ اپنا صحبت میں لیجئے, آپ ان کو راستہ بتائیے, آپ ان کو طریقہ بتائیے, آپ ان کو نفس و شیطان سے بچنے کے طریقے بتائیں, ان کے باطن کا تزکیہ کریں, باطن کو پاک کریں. علم آ چکا, فضل آ چکا, قرآن آ چکا, لیکن اندر کا معاملہ اور ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جس طرح میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, ایک لاکھ روپے کا تیر ہو اڑ نہیں سکتا جب تک کسی کمان پر نہیں چڑھے گا, چاہے کمان معمولی قیمت کی ہو اور وہ کتنا قیمتی ہو. یعنی شیخ چاہے معمولی درجے کا علم کے اعتبار سے ہو اور مرید چاہے بہت بڑا لامہ فہامہ ہو, وہ اڑ نہیں سکتا مولا کی طرف جب تک اس کی اس شیخ کی کمان پر نہیں چڑھے گا. پیر باشد نردبان آسمان, پیر آسمان کی سیڑھی ہے, تیر پرہ اس کی گرد اس کا ماں, پیر تیر اڑ نہیں سکتا جب تک کمان پر نہیں چڑھے. یہ صحابہ سب محنت کر رہے ہیں, چمڑی سوکھ گئی ان صحابہ کی, حدیث میں آتا ہے ان کی چمڑی سوکھی ہوئی تھی محنتیں کر کر کے, روزے رکھ رکھ کے, اللہ کو یاد کر کر کے, اور اس فکر میں کہ ہمیں مولا مل جائے. فرمایا نہیں, بس پھر نفسک, آپ اپنے ان کے پاس بیٹھے, آپ ان کو لے کر چلے, آپ ان کا ہاتھ پکڑے, تب یہ مولا تک پہنچے. ورنہ ان کے عزم, ان کی ہمت, ان کی کوشش, سب کچھ ہے, راستہ نہیں ملے گا جب تک آپ نہیں دکھائیں گے راستہ. آج ان کے باطن کو پاک کریں. باطن کو ایک واقعہ تو مشہور ہے, باطن کے پاک کرنے پر جو بیان کیا جاتا ہے, صحابی آئے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیجئے. صحابہ بڑے سادہ لوگ تھے, ہر بات کھول کے بتا دیتے تھے. ہم تو گھماتے ہیں پیر صاحب کے سامنے, حضرت میں تاجد بھی پڑھتا ہوں, سارے فضائل پہلے بیان کریں گے تو پیر صاحب ویسے مروب ہو جاتا ہے بےچارا, ہمارے جیسا تو ہو جاتا ہے, ہم مدرس لوگ ہیں, ہم لوگ تو زندگی کچھ اور قسم کی ہوتی ہے. میں تو فجر میں بھی کام ہے اور سب میں بھی کام ہے. وہ تو پیر صاحب عشاء کے بعد سو گئے تو ان میں تجدید میں تو اٹھنے اٹھنا ہے, یہاں کون عشاء میں سونے دیتا ہے. طالب علم کہتے ہیں جب میں سبق پڑھاؤ, حضرت صاحب اب کیا سونے کی بات کر رہے ہو آپ, پھر مطالعہ کرو, پھر صبح کو بھی سارا کام. یعنی حضرت سے کسی نے پوچھا ہمارے دادا مرشد شاہ رالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ لکھا ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے, بھئی یہ مفت میں کیوں اس کو مل رہا ہے ثواب, سب سوتے ہیں ان کا سونا عبادت کیسے ہو گیا. انہوں نے فرمایا بھی تم نے کبھی بڑھائی لائے ہو؟ بڑھائی کارپینٹر اپنے ہاں نوکر وہ دہاڑی پر کام کر کے لائے؟ تو کہا کہ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب کام کرتا ہے تو بیچ میں کچھ وقفہ کر لیتا ہے، اپنی جو نا وہ تیسا تیز کرتا ہے اور اپنا رندا تیز کرتا ہے اور اپنی جو نا وہ آری تیز کرتا ہے، اس کو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے، پونا گھنٹہ لگا دیتا ہے۔ شام کو کبھی تم نے کہا کہ بھائی تو نے پونا گھنٹہ ہمارا کام نہیں کیا، اتنی دہاڑی تجھے کم دیں گے؟ کیوں بھائی، کیا کبھی کسی نے سوال؟ وہ کہے گا صاحب ہتھیار تیز نہ کرتا تو پھر ایسی فنیشنگ نہیں آنی تھی، فنیشنگ آج کی ماڈرن زبان میں فنیشنگ نہیں آنی تھی، ایسی خوبصورتی نہیں آنی تھی صاحب، یہ آپ ہی کے لیے کیا سارا کچھ؟ بعض فرماتے تھے یہ عالم بیچارہ جو دن بھر سبق پڑھاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، یہ جو سو رہا ہے تو اپنے ہتھیار تیز کر رہا ہے دماغ اور دل کے، تاکہ اٹھ کے دوبارہ مخلوق کی خدمت کرے اور اس میں فنیشنگ آ جائے، تو بتاؤ اس کی مزدوری کیوں نہیں ملے گی؟ یہ لیے عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، پیغمبر کی ذات لے کر جاتی ہے تو وہ مشہور واقعہ ہے، صحابہ بیان کر دیتے تھے فوراً یہ ایسا ہو رہا ہے، تبھی ان کا علاج جلدی ہو جاتا۔ یہ کہتا ہے مشائخ کو فضائل نہ بیان کرو، اپنے رضائل پوچھو، رضائل بیان کرو، یہ کمی یہ کمی، میں کیا کروں؟ فضائل تو ہیں جو ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں شیخ کی موجودگی میں تسبیح بھی نہیں پھیرنی چاہیے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جی حضرت آپ تو کبھی ذکر کرتے، میں تو ہما وقت من کے دن من کا اٹھا من کا، من کے دن من کا اٹھا من کا۔ ہماری نانی اماں سہارنپور کی تھی، ہماری نانی اماں مرحوما آخری زندگی میں ہمارے پاس ہی آ گئی تھی، وہیں وفات ہوئی۔ کہا کہ تسبیح پھیر ملک کو گھیر، تسبیح پھیر ملک کو گھیر۔ صاحب نے کہا کہ میں الفروا تیری ماں ہے، رشتے پوچھے کہ ہے، کہا اگر اس سے کوئی یہ کام کرنا چاہے اور تلوار پہ ہاتھ رکھ دے، کوئی سوچے گا بھی تو میں اس کی گردن قلم کر دوں میری ماں بہن کے بارے میں۔ کہا کہ جس کے ساتھ تو یہ برائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے۔ صحابی کو پسینہ آ گیا، ان کے واقعات میں لکھا ہے، کہتے اس قصے کو 70 سال ہو گئے، آج تک مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا۔ یہ باطن ہے جو پیغمبر پاک کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، یہ باطن کو پاک کر رہا ہے۔ صحابی دوسرا قصہ ایک آتا ہے، کتاب المغازی میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، پیغمبر سلام مکہ شریف سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، ایک نوجوان صحابی تھے، وہ چلتے چلتے چلے گئے کنویں پر، ان کے اونٹ کی رسی گم ہوگی، ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کوئی رسی مل جائے، کیونکہ اونٹ کا اگر ٹانگ نہ باندھو تو قابو نہیں آتا، اس کی ٹانگ باندھنی پڑتی۔ اب وہ رسی تلاش کر رہے ہیں، رسی نہیں مل رہی۔ وہ چلتے چلتے دیکھا کچھ خواتین ادھر کھڑی ہیں، مشرکین کی، یہ وہ علاقہ تھا جو مشرک تو تھے لیکن رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ان عورتوں کے پاس چلے گئے، گئے تو رسی پوچھنے تھے لیکن بات لمبی ہو گئی، گپ شپ شروع ہو گئی، تم کون ہو، کس قبیلے سے ہو، کیا ہے کیا نہیں۔ چلو عورتیں ویسی حبائل شیطان ہیں، رسیاں ہوتی ہیں، ٹانگ نکلنے نہیں دیتی، خطرناک ہوتی ہیں۔ اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں بھائی تمہیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان استعمال کر لے، خود بھی احتیاط کیا کرو۔ بات لمبی ہو گئی، محبت کی تمہید تولانی نہیں جاتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کی نظر پڑی صحابی پر، رسول اللہ کو دیکھا تو فوراً وہاں سے ہٹ آئے، آپ نے دیکھ لیا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میری اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی تھی وہ میں تلاش کر رہا تھا مجھے کوئی رسی مل جائے. ٹھیک ہے بات آئی گئی ہوئی. اللہ اکبر, رسول اللہ کی فکر دیکھیے, اپنے اس نوجوان صحابی کے لیے نبی کی فکر دیکھے. قافلہ چلا کے اگلی جگہ پر پڑاؤ کیا تو صحابی سامنے آئے, فرمایا اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ اونٹ کی رسی. حضرت وہ جی وہ رسی کا انتظام ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک. مدینہ شریف آئے, آپ کے سامنے آئے, اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ اے علاج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ علاج ہو رہا ہے. اونٹ کی رسی ملی نہ ملی, چھپنا شروع کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز پیچھے پڑتے ہو چلے جاتے کہ پیغمبر سامنا ہوگا, اب پوچھیں گے اونٹ کی رسی. ان کو ادراک ہو گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, مجھ سے کیا خطا ہوئی. اچانک ایک بار نماز میں نے آئے, ادھر آؤ, تیری اونٹ کی رسی ملی نہ ملی؟ حضرت معاف کر دیجیے, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے, انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. اور میں جاؤں, یزکیہم, یہ ہمارا پیغمبر ہے جو باطن کو پاک کرتا ہے, باطن کو پاک کرتا ہے. یہ تذکیہ ہے. میرا نوجوان ضائع ہو جائے, کتنی فکر پیغمبر صلی اللہ اکبر, پورے عالم کی فکر میں ایک ایک پت کی فکر ہے, اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے, اب باطن پاک ہو جائے. کیونکہ یہ پاک ہوگا تو کچھ لے گا نا, اوپر سے آنا تو اندر ہے. شیخ فرماتے ہیں اللہ اپنے پیاروں کو اندر دیتے ہیں, باہر نہیں دیتے. باہر سے تو میرا آپ کی طرح ہی ہے, ہم ایک جیسے سارے, اللہ کا ولی بھی ویسے ہی, اس کے تقاضے جیسے دوسرے کے, لیکن اندر ان کا مختلف ہے. ان کے قلب پر جو اترتی چیز ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, جس کو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے, اج لبے نادیدہ صد بوسہ رسید, نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے سو سو بوسے میرے دل کو ملتے ہیں. اج لبے نادیدہ صد بوسہ رسید, من چے گویم روح چے لذت چشید, میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے. یہ حضرت اپنے باطن کی کیفیت بتا رہے ہیں, جس کو ہمارے طیب صاحب نے کہا, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح, چاروں کو یہاں دیتے ہیں. بجائے کیسے ہوگا, دنیا کے اعتبار سے کمزور بھی ہو سکتا ہے لیکن باطن کے اعتبار سے ان سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے, کیونکہ مولا کو رکھتے ہیں. یہ وجہ صحابہ کلام کو دیکھو, صحابہ کلام اور صفہ کے صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے, یہ لفظ جو آ رہا ہے صفہ کے صحابہ کے بارے میں. جو صبح میں جن کو کچھ کھانا پینا بھی نہیں ملتا تھا, جن کے کپڑے آدھی لنگی ہوتی تھی, ابو ہریرہ فرماتے تھے اتنی چھوٹا کپڑا ہوتا تھا کہ گردن پر اس لنگی کی گانٹھ لگاتے تھے تاکہ کھل نہ جائے, اتنی چھوٹی لنگی کپڑا ہوتا تھا اور اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا. میں تو حیران, ایک دفعہ سردی میں مدینہ سے حاضر ہوا, اتنی شدید سردی تھی اور ہوائیں چل رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ ٹیکسی سے اتر کر مسجد نبی کے اندر آنے تک, جبکہ سب کچھ کوٹ شوٹ پہنے ہوئے, جلابے اور اوپر نیچے ڈبل پجامے, وہاں تک ایسے لگتا تھا جیسے جسم میں سے کوئی چیز گزر گئی ہے چیرتے ہوئے. تو میں رونے لگا, میں نے کہا اسی مٹی کے اوپر صحابہ آدھے کپڑوں کے اوپر لیٹے رہتے تھے دربار نبی میں. اللہ اللہ, لیٹے رہتے ہمارا کیا عشق ہے, ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں اس کا. ایک سال نے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہو, جب وہاں سردیاں نہیں آتی تھی, وہ کمبل تھے, وہاں تو بچھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. پیغمبر صاحب نماز پڑھتے تھے مٹی لگی ہوتی تھی. آپ کی وہ رات جس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ لیلۃ القدر ہے, میں نے فجر پڑھائی تو میرے یہاں مٹی گیلی مٹی لگی تھی, اگر قالین ہوتا گٹی مٹی لگی. آپ نے 21ویں شب کو فجر نماز پڑھائی, وہاں پر جو ہے نا وہ بارش ہوئی تھی تو وہاں پانی کا اثر تھا محراب میں, تو آپ کو پتا نہیں چلا. آپ نے سجدہ کیا, مٹی لگی, سلام پھیلا, صحابہ نے مٹی لگا کہ آپ نے فرمایا تھا, پوچھا کہ آپ کی نشانی, کہا کہ آج کی رات لیلۃ القدر. ہاں تو حالات یہ تھے, لیکن عشق کی گرمی تھی, اس لیے بعض محدثین حتی ابو ہریرہ کی اس روایت کا عجیب معنی لکھا ہے، کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنی، میں پیغمبر سلام کو پیٹ بھرنے پر چمٹا رہتا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ پیٹ بھرنے کی تو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو پھر کس چیز سے پیٹ بھرتے تھے؟ کاش زیارت پیغمبر سے آپ کو دیکھتے تھے تو بھوک ختم ہو جاتی تھی. یہ معنی لکھا ہے شیب بطنی کا، عجیب بات ہے. مطلب پیٹ بھرنے کا ملے تو پھر تو سمجھو بہت کچھ مل گیا، پیٹ بھرنے کا کب ملتا تھا؟ خود رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی کی دعوت فرماتے تو پیٹ بھرتے تھے، صرف اس لیے کہ مہمان کی رعایت کی وجہ سے کھاتے تھے، ورنہ پیٹ بھرنا. اما فرماتی ہے ما شبیہ، مطلب آپ نے کبھی اپنا پیٹ نہیں بھرا، الا علی ظفف، مگر کوئی دعوت ہوتی تو اس کے اندر پیٹ بھرتی، اس لیے یہ لوگ پھر کھائیں گے نہیں. اور یہ سنت ہے کہ آپ جلدی سے ہاتھ لپیٹ کے نہ بیٹھ جائے ایک سال پر، اور بےچارا مہمان بھی کہے بھائی جو میزبان اٹھ گیا تو میں کیویں کھاواں، نہیں بیٹھے رہو کھاتے رہو تاکہ وہ کھائے، مہمان کھائے، اور تھوڑا زیادہ بھی کھا لے تو پرواہ نہ کرو، اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ یہ کیسا صوفی صاحب مہمان آیا ہے چار روٹی کھا گیا ابھی تک، اور ہم تو ایک ہی روٹی کھاتے صوفی ہو کر. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا، حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ ایک پیر صاحب کے ہاں ایک مرید صاحب آئے، پیر صاحب نے کہا کم کھانا ہے، ہمارے حضرت نے تو مستثنیٰ کر دیا، خوب کھاؤ لیکن اللہ کے راہ میں طاقت کو لگاؤ، خوب کھاؤ، سواری موٹی کرو لیکن کام میں لگاؤ. تو اعلان کے بعد وہ مرید 15 روٹی کھا گیا، کتنی کھا گیا؟ 15 روٹی. آپ دوسروں نے کھائی چار چار روٹیاں، بھی ذرا تھوڑی پتلی پتلی ہوں گی، پٹھانوں والی روٹی نہیں ہوگی، وہ تو ایک بھی نہ کھائی جا سکے. ہمارے مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹون کے جو موتن تھے، فرمایا کرتے تھے بنوری ٹون کی جو روٹی ہے سر کے نیچے رکھو تو تکیا ہے، مارو تو تھپڑ ہے، کھاؤ تو روٹی ہے. ایسی روٹی ہوا کرتی ماشاء اللہ. بھائی کنارے سخت ہو جاتے تو اس کے اندر سے طالب علم کھا لیتے تو وہ ہار بن جاتا، اور ناظم صاحب بڑے سخت تھے وہ دیکھ لیتے، کہا ادھر آئے لڑکے ادھر آ، حضرت ایسے بولتے تھے، خان صاحب اس کے گلے میں پہنا دیتے، کہا کہ اب مسجد تک چل کے جا، اب دیکھ رہے ہار پہنا میں روٹی کا، اتنی بڑی روٹی. اب وہ چار، اب شکایت لگ گئی تھی شیخ صاحب کو، کہا جی یہ جو تربیت کرانے ہیں تو 15 روٹی کھاتا ہے. میں نے بلا لیا بھائی تو 15 روٹی کھاتا ہے. اب وہ شکایت کرنے والے بھی اس جگہ تو شکایتیں نہیں کرنی چاہیے. پیر کو میرے شیخ نے، میں نے خود سنا کہ بعض مرید دوسرے مریدوں کی شکایت کرتے ہیں تاکہ اس مرید کو نقصان پہنچائیں، تو کہا کہ خود بھی شیخ کی نظر سے گر جاتے ہیں. یہ میں نے شیخ سے خود سنا، شکایت کو نہ کیا کرو. ہاں جس کو مقرر کیا وہ الگ بات ہے، تو بات بھی ڈیوٹی ہے بھی آپ نے، وہ الگ بات ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. جس طرح چھپ کے کیمرہ لگانا جائز نہیں ہے، ہاں کھلے عام کیمرہ لگائے کسی جگہ درسگاہ میں، اور اس کو پتا ہے مدرس کو کہ در یہ کیمرہ لگائے جس سے مانیٹرنگ کی جا رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت ہو جاتی. فرق ہے، چھپ کر لگائیں گے حرام ہے، یہ تجسس ہے، لا تجسس، جاسوسی نہ کرو، آدھار ہے ہر چیز کی. بہرحال انہوں نے کہا جی پہلے ان سے پوچھے کہ یہ کل روٹیاں کتنی کھاتے ہیں نارمل. انہوں نے کہا جی ہم 6-6 کھاتے ہیں، اب ہم نے آپ کے کہنے پر 2-2 کم کر دی، 4-4 کھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں 60 روٹی ایک ٹائم میں کھاتا ہوں، اب بتائیں میرا مجاہدہ زیادہ ہے یا ان کا؟ میں نے صرف 15 کھائی. حضرت آدمی نے فرمایا کہ اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو اگلے کے مجاہدے کو، ہو سکتا ہے اس کا مجاہدہ تم سے زیادہ ہو، کہ وہ 60 والا 15 کھا رہا ہے تو کتنا بڑا مجاہدہ ہے، انہوں نے تو صرف ایک سلس کم کیا ہے، اس نے تو نصف سے بھی نیچے اترا ہے بیچارہ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کس میں پیٹ بھرتا تھا؟ رسول اللہ کی زیارت سے، آپ کی زیارت کرتا میرا پیٹ بھر جاتا تھا، اور میں ہر وقت آپ کو چمٹا رہتا تھا. اس پر بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت نے لکھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثنوی کی شرح میں لکھا، کلید مثنوی میں فرماتے ہیں کہ مجھے اشکال ہوا کہ پیغمبر صاحب کبھی کبھی زیارت کرو، اور ابو ہریرہ ہر وقت چمٹا رہتے، خلاف سنت کام کر رہا تھا. کہا کہ پھر مسنی شریف پڑھی تو مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا نیت زرغبن وظیفہ ماہیہ, اور کبھی کبھی زیارت کرنا دریا کی جا کر اور سمندر کی مچھلیوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ کہ بے دارت کہ بے دریا نداد ان سے جا, کیونکہ وہ تو بغیر دریا کی زندہ ہی نہیں رہ سکتی, زیادہ ہوا وقت زیارت کرتی ہے. میں اور آپ کبھی کبھی پکنک منانے جاتے ہیں, مچھلیاں کبھی کبھی پکنک نہیں مناتی, ہوا وقت پکنک مناتی ہیں. فرمایا نیز بن وظیفہ عاشقہ, کہ عاشقوں کا وظیفہ کبھی کبھی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ سخت مستثقی جانے صادقہ, کیونکہ عاشقوں کی جان بڑی پیاسی ہوتی ہے, وہ رات دن بھی پیتے رہے تو کجی نہیں بتا ہم میرا شکال حل ہو گیا. بس میرے دوستوں, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لیکن یہ راستے بھی سمجھ آتے ہیں بزرگوں کی صحبت سے, اٹھنے بیٹھنے سمجھ آتا ہے, طریق سنت کیا ہے, رابطہ کیسے طے کرنا ہے, وہ بتائیں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں شیخ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے, جہاں موڑ آ جاتا ہے, جہاں گڑا آتا ہے, ڈرائیور کا کام وہاں ہے, جہاں سیدھا سادہ رستہ ہو تو وہاں تو کروز لگا دیتے, کروز. یا ہم نے دبئی وغیرہ میں لوگوں دوستوں سے کروز, یا کیا چیز ہے کروز بھائی, ہم نے تو کروز میسائل سنا ہے افغانستان کے جنگ میں, یہ کون سا کروز ہے؟ کہنا ہے جی کروز, اب یہ لگا دیا گاڑی چلتی رہے گی, بس گپ شپ لگاتے رہیں گے, کیونکہ بالکل سیدھا راستہ ہے, نہ اس نے دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے, کروز لگا دیا. لیکن موڑ کے اوپر کروز کام کرنے والا نہیں ہے, گڑے میں کام کرنے والا نہیں ہے. پر میں سیدھے سادہ دین میں تو تم چلتے جاؤ گے, لیکن جب نفس و شیطان موڑ کٹوائیں گے اور نفس و شیطان گڑے پیدا کریں گے, اس سے بچا کر لے جانا یہ شیخ کا کام ہے, وہاں سے آپ کو لے کے جاتا ہے کہ یہاں تم نے کیا کرنا ہے, یہاں جو ٹانگ پھنس گئی اس سے کیسے نکلنا ہے. سیدھے سادہ نہیں, وہاں تو سارا کام کا ہر آدمی کام کر سکتا ہے, ڈرائیور کی ضرورت وہاں ہے, وہاں کیا کرے گا, وہاں مرشد بتائے گا بھائی اب تم نے یہاں سے ایسے نکلنا ہے. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله. او اچھا, حجاز حدیث شریف کے بارے میں کچھ علماء طلبہ موجود ہیں, نہ ہم